وراثت کا مسئلہ دریافت فرمایا ہے تو دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ اس پہ غور فرما لیں اور لکھ لیں کہ والد صاحب نے انتقال کے وقت کتنی جائیداد چھوڑی ہے. ایسی جائیداد جو نقل کرنا چاہتے تھے، کچھ کیش تھا، جو بھی چیزیں تھیں، مکان تھا، پلاٹ ہے، نقد رقم ہے، تجارت ہے، کپڑے ہیں، ایک ایک چیز کی قیمت لگا لیجیے. اور جو کچھ بھی، سب سے پہلے اس میں سے قرض کو منہا کرتے، جتنا بھی انہوں نے قرض کسی سے لیا ہے وہ منہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے، بلکہ سب سے پہلے تو اس پیسے میں سے ان کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا. اور وہ پیسہ جو ہے، اب اس میں سے ایک پائی بھی وارثوں کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا حرام، بہت سخت بات. جتنا کچھ مال اس وقت جمع ہے، اس میں سے ایک پائی نہیں خرچ کی جا سکتی جب تک کہ سارے ورثا اس کی اجازت نہ دیں. تو سب سے پہلے کفن دفن کے عام طور پہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور یہ اخراجات اگر کسی بیٹے بیٹی نے، کسی عزیز نے، رشتہ دار نے اپنے ذمے لے لیے تو پھر اس پیسے کو نہیں چھیڑا جائے گا. بعض خاندانوں میں ہم نے یہ رواج دیکھا ہے کہ وہ اپنی جو بہنیں ہوتی ہیں یا اپنی بیٹیاں جو ہوتی ہیں، ان کے کفن کا خرچہ وہ بھیجتے ہیں. یہ ان کے یہاں ایک چیز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک رسم ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر ایسے ہے تو پھر اس کے مال کو بالکل نہ چھیڑا جائے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قرضہ ادا کرنا ہے. قرضہ جتنا بھی ہے اس کو پورے کا پورا، یا پھر اگر مال کم ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس پرسنٹیج سے قرضے کو تقسیم کرنا ہے. اور اس قرضے میں ایک اہم مد اس کی اہلیہ کا حق مہر. حق مہر اس نے معاف نہیں کیا، یا حق مہر اس نے معاف کیا اور اس کے دل میں نہیں تھا، خاندانی جبر، کوئی اور چیز، کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا کہ اب کیا اس میں پڑھنا ہے یا جھگڑنا ہے. تو یہ جو جبرن معافی ہوتی ہے، یہ کوئی معافی نہیں ہوتی. اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ حق مہر بھی اس کا ادا کیا جائے. اور اب اس کے بعد جو بھی تیسری چیز دیکھی جائے گی کہ انہوں نے جائز وصیت کیا کیا. مثلا وہ 1,00,000 روپے کا کل مال چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، تو 33,000 اور آگے آپ تقسیم کر لیں، 33,000 ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا 1/3 ہے. اس 1/3 میں کوئی بھی انہوں نے جو وصیت کی ہے اور جو شرعاً جائز ہے اس کو پورا کرنا ضروری. مثلا انہوں نے کہہ دیا کہ 1/3 میرے مال کا فلاں کو دے دیا جائے، یا انہوں نے فرما دیا کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یا یہ 1/3 جو ہے اس سے کوئی اور نیکی خیر کا کام کر دیا جائے، تو یہ 1/3 اس کی جتنی بھی چیزیں بنے گی اس کا کرنا ضروری. 1/3 کے بعد یہ جو آپ نے صورت لکھی ہے، اس میں جو کچھ بچ گیا ہے اس کے کل 88 حصے کیے جائیں. یعنی فرض کیجئے 1,00,000 بچا ہے تو 88 پہ 88 پہ تقسیم کر دیں، اور اس میں سے پھر بیوہ کو 8 حصے ملیں گے، بیٹے جو ہیں سب کے سب 14 14 حصے ان کو ملیں گے، اور بیٹیوں کو 7 7 حصے ملیں گے. 7 14 اور 8، 8% انہیں چلا جائے گا، 8 حصے ان کے چلے جائیں گے. اور یہ سب چیزیں اس کی نقشہ بنا دیا ہے، اور سارا اس کا پرنٹ موجود ہے. اگر آپ کو چاہیے تو کسی طریقے سے رابطہ کر لیجئے اور یہ پرنٹ آپ کو بھجوا دیں گے. آپ کا نام پتہ وغیرہ کچھ ہے نہیں؟ نانی کا رشتہ، نانی کے رشتے کی بھیا بڑی قدر کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے نانی کی دعا کا نواسے کے حق میں قبول ہونا، خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. دادی گنی ہے، وہ بھی بڑا مقام، اور اصل انہی کی جد پشت جو چلنی ہے، ان کا مقام، ان کی نسبت کوئی کم نہیں ہے، لیکن نانی کے لیے بہت بڑی چیز اللہ نے بیان فرمائی. بیت المقدس کے جو امام تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور بہت نیک آدمی تھے، اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ امید سے تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جو کچھ بھی میرے ہاں جنم لے گا میں محررن اللہ تیرے نام پہ اسے وقف کرتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں، آزاد کرتی ہوں، فتقبل منی، اللہ میرے بیٹے کو قبول فرما، یا جو کچھ بھی ہے. ان کا امام کا نام تھا عمران. تو حضرت عمران علیہ السلام کے انتقال کے بعد بیوی نے دعا مانگی، اسے کہا ربنی نظر تو لکا معافی بتنی، اللہ جو کچھ بھی جنم لے یہ تیری راہ میں آزاد. اب جب پیدائش ہوئی تو وہ حسرت اور افسوس سے کہنے لگی کہ ربنی وضعت حامسا، اللہ کو یہ کیا کروں، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. خیال تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا میں اسے پالتی، جوان کرتی اپنے بچے کو، اور وہ بیت المقدس کا امام بنتا، اپنے والد کی جگہ پہ آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے دو جملے ارشاد فرمایا ہے اس عورت کے اس افسوس کے اظہار پہ. اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما بتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس غضب کا نصیب لے کر یہ بیٹی اس کے گھر میں جنم لی. اور پھر فرمایا وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى، بھلا ہم اسے بیٹا دے دیتے تو اس کا بیٹا کبھی اس بیٹی کے نصیب تک پہنچ سکتا تھا؟ کس غضب کا نصیب اور مقدر لے کے یہ بچی اس گھر میں آئی. بچی بڑی ہو گئی اور ماں کہتی ہے کہ انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ بچی اب آئی گئی ہے دنیا میں، تو میں اپنی بیٹی اور اس کی اولاد، نواسے نواسیاں، ان سب کو اللہ تیری پناہ میں دیتی. ختم ہو گئی بات، وقت گزر گیا، بیٹی جوان ہو گئی، اور اس نے کہا کہ انی سمیتھا مریم، اللہ میں اپنی بچی کا نام مریم تجویز کرتی ہوں. مریم کہتے ہیں بہت عبادت گزار، میری مریم، اور میرے رب میں اسے تیرے لیے چھوڑ دیتی ہوں. تو اللہ اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. مریم کے ہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جو سانس لینے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، ایک فیکٹر اس میں سے یہ بھی ہے کہ شیطان اس کی پسلیوں میں اپنی انگلی چبھوتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ایک یہ بھی ہے، اور بھی فیکٹر. اور فرمایا کوئی بچہ اس قانون سے مستثنا نہیں ہے، جلد یا بدیر وہ روئے گا. فرمایا صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں روئے. تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں روئے؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، اس کی نانی نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اسے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، اور شیطان اللہ کی پناہ نہیں توڑ سکتا. یہ نانی جو دعائیں دیتی ہے نا، کہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ جو کچھ اپنے نواسوں اور نواسکیوں کے بارے میں سوچتی ہے، دعا مانگتی ہے، اس کا بڑا مقام ہے. اللہ نے اسے پناہ دی اس بچی کو اور اس کے بیٹے کو، اور شیطان وہ پناہ نہیں توڑ سکا. پھر آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ نانی نے اگر مدت رضاعت دو یا ڈھائی قمری سالوں کے اندر، دو سال کے اندر دودھ پلایا ہے، تو اب رشتے کیسے بنے؟ تو دیکھیں نانی نے جس کو دودھ پلا دیا نا، وہ ان کا بیٹا بن گیا، اور اب خالہ ماموں کسی کی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ نانی نے دودھ پلایا تو بیٹا بن گیا، باقی حقیقی بھتیجے حقیقی بھانجے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہو گئے، اس لیے وہ نکاح جائز نہیں ہوگا. اور دودھ پینے والے بچے کے دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نواسے کی بجائے اب بیٹے کے حکم میں آ جائے. بیت اللہ کے جناب والا نے دریافت فرمایا تو جمہور امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی حاجی ہوں یا کوئی بھی ہوں، جب عمرہ ادا کرنا چاہیں تو حرم کی حدود سے نکل کر احرام باندھیں گے اور پھر وہ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے. حرم کی حدود ایک تو تنعیم ہے، مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں پر ہے، اور ایک جائرانہ ہے. جائرانہ 20-25 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے، خاص طور پہ گاڑی پہ جانا پڑتا ہے. اب تک وہ کنواں موجود ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور پانی بھی پیا تھا، اور اپنے منہ میں جو پانی اور چیزیں تھیں انہیں اس کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ اب تک موجود ہے. اس لیے کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، مگر اس پانی کو پینا چاہیے. اللہ نے بڑی برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں رکھی ہیں. تو اس لیے وہ جگہ جو ہے تنعیم ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو باندھنا پڑ گیا تھا احرام، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد عائشہ جو ہے وہاں چلے گئے تھے، مسجد عائشہ اسے اب بھی احرام باندھتے ہیں. تنعیم میں بھی احرام باندھا جاتا ہے اور مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں سے بھی. ہمارے نزدیک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جہاں احرام باندھا تھا وہ افضل. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائرانہ افضل ہے. تو یہ اختلاف نہیں ہے دونوں فقہا کا کہ کہاں کا احرام ٹھیک ہے یا غلط، کچھ نہیں. وہ صرف افضل اور غیر افضل کی بات ہے. ہمارے نزدیک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو احرام باندھنا تھا، تو اس وقت جب حج سے واپس جا رہی تھی تو ان کی حالت کچھ اور ہو گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناگواری کا اظہار بھی فرمایا تھا. فرمایا اب تم ہمیں روکو گی یہاں، اب تم مجھے یہاں سے سفر نہیں کرنے دو گی. تو وہ ظاہر ہے کہ قدرتی مجبوری تھی. تو پھر آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو تم اور اپنے بھائی کے ساتھ جانا احرام باندھ کے، تو پھر میرے قافلے کے پیچھے آ جانا. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا جب پاک ہوئی تو وہاں تشریف لے گئی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ احرام باندھا تھا اور عمرہ ادا کیا تھا. تو اس لیے ہمارے نزدیک اصل یہ ہے. مسند احمد کی روایت بھی آئی ہے بہت جگہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احرام باندھنے کی جگہ قرار دیا. گزشتہ جمعہ ایک جگہ جمعے کی نماز کے لیے گئے، جماعت کا وقت آیا تو امام صاحب نے کہا کہ بارش کی وجہ سے عصر بھی ساتھ ہی پڑھ لی جائے. جب جماعت ختم ہو گئی تو لوگوں نے جمعے کی سنتیں شروع کر دیں. امام صاحب نے فرمایا جب دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے تو پہلی نماز کے بعد کی سنتوں کا حکم ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ دوسری اقامت کی گئی، عصر بھی ہم نے ساتھ ہی پڑھ لی، یعنی کہ دن 1:30 سے لے کے 2 تک ہم نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھ لی. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، ایک ہی سوال بار بار اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اس میں بس یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا موقع آ جائے، ایک نماز کو ہمارے نزدیک کو لے جائے آخری حد پہ اور دوسری کو پہلی حد پہ لے آئے، یعنی عصر کو پہلے پڑھ لے ظہر کو آخر پہ پڑھ لے، یا مغرب کو آخر پہ پڑھ لے اور عشاء کو پہلے پڑھ لے، یہ نہ کرے کہ ظہر اتنی دیر سے پڑھے کہ عصر کا بھی مکروہ وقت ہو جائے گا، تو وہ نہ کرے. لیکن عصر کو پیچھے کھینچ کے ظہر اور عشاء کو پیچھے کھینچ کے مغرب کے ساتھ جب ملایا جائے گا تو درمیان میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ظہر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد وہ ساقط ہو جائیں گی. ایک شخص گھر سے 3 کی مسافت سے زیادہ مقام پر ملازمت کرتا ہے لیکن ہر ہفتے گھر آ جاتا ہے، تو کیا وہ شرعی مسافر؟ اس کے لیے نماز اور روزے کے کیا حکم ہے؟ ڈرائیور کنڈکٹر خانہ بدوش کے لیے کیا حکم ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سفر میں ہی رہتے ہیں؟ اس کے بھی جواب کئی مرتبہ ہو چکا بھیا، اور بہت مختصر سا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جہاں بھی رہتا ہے 70 سے زیادہ اس کو فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے تو مسافر ہوتا ہے، اور وہ اگر ایک مرتبہ بھی اس جگہ پر قیام کر لے تو مقیم ہو جائے گا، ایک مرتبہ بھی بس، اور اصلاً وہ مسافر رہے گا. اب مسافر کے لیے روزے کا حکم ظاہر آپ جانتے ہی ہیں، لیکن مسافر کو روزہ رکھنا اچھا ہے. اللہ نے فرمایا من تصوم فهو خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو سفر میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور نماز کا مسئلہ جہاں آیا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری نماز عادی کر دی، یعنی فرض نماز عادی ہو گئی، اور فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے تم پہ لوگو، اور خدا کے احسان کو قبول کرو. اس لیے ہمارے حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، ضروری ہے کہ سفر میں نماز، فرض نماز عادی پڑھی جائے. رضوان صاحب آسٹریلیا سے 2013 میں ایک دوست کو پلاٹ اور اس پہ گھر تعمیر کرنے کے غرض سے پیسے بھیجنے شروع کیے. انہوں نے فرمایا کہ پلاٹ لے لیا ہے، میرے پاکستان وزٹ پہ مجھے کالونی ملے گئے، تعمیر کا کام دکھایا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا. میں نے ان سے تقریباً 7 لاکھ کی رقم لینی ہے اور اس بات کو تقریباً 10 سال ہو گئے. اس عرصے میں ایکسچینج ریٹ میں بھی بہت فرق پڑ گیا کیونکہ یہ رقم قرض نہیں تھی، اس کی واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ تحریراً بھی جب آپ لکھ دیا ہے آپ بھیجیں، کوئی ایڈریس وغیرہ جو بھی ہے اس کی کاپی آپ کو کسی کو کہیں گے دوست کو بھیج دے گا. اب جو آپ نے تعمیر کی غرض سے پیسے دیے تھے وہ پیسے آپ کو واپس ملنے چاہیے، انہیں چاہیے کہ ان پیسوں کو پلٹائیں، یا پھر جو انہوں نے اس سے تعمیر کیا اس کا کوئی شواہد، کوئی چیزیں دکھائیں. اگر مل جاتی ہیں تو آپ کی ملکیت ہے، آپ اس گھر کے اتنے حصے کے مالک بن گئے، آپ سے بیچ سکتے. رہ گیا یہ عذر کہ ایکسچینج ریٹ اور یہ وہ، یہ قرض میں باتیں نہیں چلا کرتی، اس لیے کہ قرض در حقیقت اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا نام ہے. اگر ایمان ہے اور اللہ پہ اور آخرت پہ یقین ہے تو اسے دنیا میں یہ چیز برداشت کرنی پڑے گی، اللہ اجر سے نوازے گا، بہت بڑا اجر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت اللہ، میں جنت میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے ایک تختی دیکھی جنت کے دروازوں پر لٹکی ہوئی تھی، تو میں نے اسے پڑھا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. یہ بعض امت میں ائمہ اس طرف گئے تو آپ نے فرمایا اس میں لکھی تھی پہلی سطر کہ ہم بہت گناہگار تھے لیکن اپنی پروردگار کو بخشنے والا پایا، اور دوسری سطر لکھی تھی کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ تو سب تقسیم ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں بھیجا تھا ہمیں واپس مل گیا. اور تیسری سطر لکھی تھی کہ جو قرض دیتا ہے، جس نے ہماری راہ میں صدقہ کیا ہم نے اسے 10 گنا زیادہ آخرت میں ادا کر دیا، اور جس نے قرض دیا اسے 18 گنا ادا کیا. میں نے کہا جبریل اصل زر ختم ہو گئی، پیسے چلے گئے ہاتھ سے، اسے 10%، اور جو قرض دے رہا ہے اسے 18%. تو اسے کہا اللہ کے رسول یہ اس لیے ہے کہ جو قرض دیتا ہے پھر دقت اٹھاتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کا اجر اس لیے رکھا ہے. ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اسے پیسے دینے کا ثواب الگ ملا، اور وہ جو اس نے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیا نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے شریعت نے قرض کے معاملے میں ان چیزوں کا اعتبار نہیں کیا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قرض دیتے ہیں، جو نیکی اور اچھائی کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک پوری چیز ہے نا، وہ کہاں سے قیامت میں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی غالب، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی ایک نماز جماعت رہ گئی تو انہوں نے وہ نماز 25 یا 27 مرتبہ پڑھی. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جماعت کی نماز جو جماعت والے لوگ پڑھتے ہیں، اس عام آدمی جو اپنے گھر میں یا کہیں بھی فرض پڑھتا ہے اس سے 27 گنا افضل ہوتی ہے. تو 27 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی تاکہ میری نماز جنہوں نے مسجد میں نماز ادا کیا ہے ان کے برابر ہو جائے. بہت خوش تھے، فرماتے تھے میں نے ایک فرشتے کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا محمد 27 گنا تو ہو جائے گی لیکن وہ جو تکبیر اولا انہیں ملی تھی اس کا کیا کرو گے؟ پہلی تکبیر کی بڑی فضیلت ہے نا کہ امام کے ساتھ پہلی تکبیر کہی جائے، تو انہوں نے کہا محمد اس کا کیا کرو گے؟ تو یہ بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں جن کو اللہ بہت مختلف ذرائع سے پورا کر دیتا ہے، کسی کا احسان نہیں رہنے دیتا. کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کسی کا احسان رکھے لے، کب تن اس صفحے کو ہی پھاڑ دینا چاہیے. اس کی اولاد میں پینشن چل پڑتی ہے، تمہارے دادا نے یہ کام کیا تھا، لہذا تم ان کی نسل سے ہو، یہ لو، کسی کا احسان نہیں رکھے۔ بہت لمبی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں ایک موقع پہ انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا ہے، وہ نکال دیں تو نہایت عمدہ کتاب۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو تھے فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے مجھے کہا کہ لبنان چلو، لبنان میں پہاڑ ہیں ہم نے دیکھے ہیں، وہاں بے شمار درخت اور سب قدرتی پھل لگتے ہیں، بہتر سے بہتر پھل آپ وہاں کھا سکتے ہیں، اور کوئی جنگل ہے، اور پانی وہ بھی بہت بہترین، سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ خیر لبنان گئے تو وہاں بھی گئے، تو صوفیہ اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے انہیں وہاں لے جاتے تھے، کھانا پینا مفت، کپڑے جو ہیں بس ٹھیک ہے آرام پہنو، ساتھ لے لو رکھو کچھ بھی۔ حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ گیا تو میرے شیخ بہت صاحب کشف تھے، ہمیں ڈر لگتا تھا ان کے سامنے جانے سے، پتہ نہیں کس وقت کیا چیز سامنے آ جائے۔ تو میں جوان لڑکا تھا اور حضرت بوڑھے ہو گئے تھے، تو میں اپنے شیخ کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھلوا رہا لوٹا، تو میرے دل میں آیا کہ یا اللہ کیا مصیبت ہے، اس جوانی اور اس شادابی اور اس عمر میں ان بڈھوں کی خدمت کرو۔ تو شیخ نے سر اٹھایا اور مجھ سے فرمایا کہ اس وقت سوچا ہوتا جب تربیت کی ٹھانی تھی، تربیت میں تو پھر یہ ہوتا ہی ہے، تو میں شرمندہ ہوا۔ مدے شیخ کا انتقال ہو گیا، کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو سب دوست سوچ میں پڑ گئے کہ کفن، تو ایک نیا نیا درویش ہوا تھا، اسے بڑا شوق تھا گدڑی پہننے کا، یہ گدڑی جو تھی یہ صوفی لوگ تھے حلال کا کپڑا چاہتے تھے، لوگوں کے مال میں حلال ہوتا نہیں، تو وہ کہیں بھی گرا پڑا کپڑا اٹھا لیتے تھے، دھوتے تھے اور اس کو پیبند لگا دیتے تھے، ہوتے ہوتے قمیص بن گئی، گدڑی بن گئی۔ فرمایا کہ اسے نیا نیا درویش بننے کا شوق تھا، بڑی نئی گدڑی پہنی ہوئی آیا، جب شیخ کا انتقال کا ہوا تو اسے افسوس بھی بہت ہوا کہ حضرت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو کفن کی بحث چلی تو اس نے اپنی گدڑی اتار کے دے دی، اس نے کہا حضرت کو اس میں کفن، ہو گئی بات ختم ہو گئی۔ تو اگلے دن بارش شروع ہو گئی، سردی کا موسم شدید، فجر کے بعد درویش بیٹھے ہوئے تھے، وہ جس نے گدڑی دی تھی تو کانپنے لگا اتنی سردی، تو اس نے سوچا کہ کاش کل وہ گدڑی نہ دی ہوتی تو آج سردی میں کام آ جاتا۔ ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے، اچانک دروازہ کھلا اور ایک اور آدمی معلوم نہیں کون تھا، اس نے گدڑی اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماری، اور اس نے کہا ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، رکھ اپنے پاس۔ تو اللہ قطعاً کسی کا احسان نہیں لیتا۔ یہ اگر ٹائم کی بحث کسی نے پڑھی ہو نا کہ ٹائم میں کیسے ٹریولنگ ہوتی ہے اور ٹائم میں اشیاء کیسے منتقل ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاہ ولی اللہ محدث سیلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منہ مبارک عنایت فرمایا اور فرمایا میرے تین بال لے لو، ایک تمہیں قرآن کریم میں مل جائے گا جہاں تم تلاوت کرتے ہو، دو یہ لے لو۔ تو میں جب اٹھا تو میری ہتھیلی پہ وہ تین دونوں بال موجود تھے۔ یہ جو ٹائم میں ٹریولنگ لوگ کرتے ہیں نا، یہ اس طرح کی چیزیں معمولی بچوں کی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کسی کا احسان رکھتا ہی نہیں۔ ایک صاحب کے نانا تھے، انہوں نے زمین دی تھی علی گڑھ میں، اور ان کے دادا نے زمین دی تھی دیوبند میں اس وقت، اب وہ امریکہ میں ان کی کمپنی بک گئی اور اربوں پتی ہو گئے، کروڑوں بھی نہیں اربوں پتی۔ تو ان کے عزیز نے مجھ سے کہا کہ اچھا ان کا نصیب جاگا ہے، تو میں نے کہا نصیب کہاں سے جا گیا، نانا اور دادا جو انویسٹ کر گئے تھے پینشن مل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ پینشنیں چل پڑتی ہیں. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا, اسے قرض دے گا تو کیا, اللہ اس احسان کو رکھتا نہیں ہے, اللہ ضرور اسے پورا کر دیتا ہے جیسے وہ چاہے. آفس میں مسجد ہے, فجر اور عشاء کی نمازیں نہیں ہوتی لیکن جمعے کی نماز ہوتی ہے اور تقریباً 200 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. بالکل جناب, وہاں جمعہ پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ آفیسز کے ساتھ جو مساجد ہوتی ہیں عشاء میں لوگ ہی نہیں ہوتے, فجر میں بھی لوگ نہیں ہوتے, تو یہ جمعے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی. ایک سوال جو بھیجا ہے, بظاہر آپ کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے معلوم ہوتا ہے. میرے بھائی, یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں اتنا برا بھلا کہنے اور گالیاں اور ان چیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ یہ یقیناً ہم نے کہا ہے نجی مجلس میں, یقیناً ہم نے کہا ہے کہ عظمہ احمد خان صاحب کا فتویٰ یہ تھا کہ فرانس, برطانیہ, امریکہ, آسٹریلیا, یہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑھے گا جمعہ تو گناہگار ہے, کیونکہ اس نے زہر کی نماز باطل کر دی, زہر کی نماز نہیں پڑھی. یہ ان کا فتویٰ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بریلوی حضرات میں جو اب بڑے مفتی ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ, اللہ سلامت رکھے, ان لوگوں نے اس فتوے میں کچھ ترمیم فرمائی ہو تمہارے علم میں نہیں, لیکن حضرت کا یہ فتویٰ ہے. اتنے برسوں میں آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے کسی بھی طبقے اور فرقے کے کوئی بڑے آدمی ہوں اور ہم ان کی توہین کریں. بہت بری بات, بہت بری بات. کفر الگ چیز ہے, لیکن یہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے. ہم اس کا حوالہ اس لیے لائے ہیں کہ آپ اگر اسے دیکھ لیں اور آپ کے سامنے ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. یہ فتاوی رضویہ ہے اور اس کی 8ویں جلد, اور معاوضہ خان صاحب نے سے کسی نے کچھ سوالات جمعہ ہی کے بارے میں کیے ہیں تو حضرت نے عام طور پہ وہ جواب لکھتے ہیں اور تفصیل سے لکھتے ہیں اور بڑے علمی جوابات ان کے ہوتے ہیں. انہوں نے اس کا ایک جواب لکھا. سوال امروہہ کے مولوی عبد الشکور صاحب ارکانی نے کیا ہے 1323 ہجری میں, آج سے 22 سال پہلے, اور گاؤں کا انہوں نے لکھا ہے کہ عید وغیرہ, جمعہ اور عیدین کا کیا حکم ہے. حضرت اس میں صفحہ نمبر 378 کے بعد انہوں نے جواب شروع کیا, اور بات یہ چل رہی ہے کہ جمعہ ہمیشہ حنفی فقہا کے نزدیک شہر میں ہوتا ہے, اور اس کی اصل حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت پہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جمعہ اور عید گاؤں میں نہیں ہوتی, ہمیشہ شہروں میں پڑھی جائے گی. حضرت کی تحریر یہ ہے کہ فرماتے ہیں شہر کے اسلامی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو فی الحال اس میں سلطنت اسلام ہو خود مختار. ان شہروں میں جمعہ پڑھا جائے گا, عید پڑھی جائے گی, یہاں پر اسلام کی حکومت ہو, مسلمانوں کی حکومت ہو. جیسے بحمد اللہ تعالی سلطنت علیہ عالیہ عثمانیہ, جیسے کہ اس وقت حضرت کے زمانے میں ترکی کی جو حکومت تھی اس کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ترکی میں عثمانیوں کی جو حکومت ہے ان کے شہروں میں جمعہ پڑھا جائے گا. بحث یہ تھی کہ جمعہ اور عید گاؤں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ کن جگہوں پر جمعہ اور عید نہیں پڑھی جائے گی, اور اگر کوئی پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا. فرماتے ہیں ایک تو تم شہروں کو لے لو جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے, جیسے ترکی, دولت خداداد افغانستان. افغانستان جو ہے اس میں بھی جمعہ ٹھیک ہے, عیدیں بھی, عید بھی ٹھیک ہے, کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے. حفظہم اللہ تعالی عن شرور الزمان, اللہ تعالی ترکی اور افغانستان کو اس زمانے میں جو شر پھیل رہا ہے اللہ ان دونوں ملکوں کی حفاظت فرمائے، یا کسی سلطنت کفر کی تابع، جیسے اب چند روز سے سلطنت بخار، یہ وہ زمانہ ہے جب روس اور کمیونزم غلبہ پا رہا تھا اور مسلمانوں کے شہر مٹتے چلے جا رہے تھے، تو اصل حکومت جو کمیونسٹوں کی تھی کافروں کی، لیکن بخارا جو ہے اس کو انہوں نے حملہ کر کے جبرن رشیا میں داخل کر لیا، تو حضرت فرمایا اس میں بھی جمعہ ہو جائے گا کیونکہ سلطنت کفر کی تابع ہے، وَحَسْبُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے کہ روس کی حکومت ختم ہو جائے اور بخارا آزاد ہو جائے، اور اگر فی الحال نہ ہو کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہی نہ ہو، یا حکومت کفر کی ہو لیکن کوئی قصبہ پہلے مسلمان رہ چکے، یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، تو پھر دو باتیں جاننا چاہیے، ایک یہ کہ پہلے اس سلطنت میں اس میں سلطنت اسلامی رہی ہو، کبھی بھی مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی ہو، دوسرے یہ کہ جب سے وہ کافروں کے قبضے میں آئی ہیں اس وقت سے جمعہ جماعت اذان اقامت وغیرہ کلی طور پر یا بعض حصے جاری ہیں، وہاں بھی نماز ہو جائے گی، جمعہ بھی ہو جائے گا، ایک صورت یہ فرمائی کہ پہلے اسلامی حکومت کبھی تھی اور اب لوگ جمعہ وہاں پڑھیں ٹھیک، اور دوسری صورت یہ فرمائی کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جاری ہیں وہاں بھی جمعہ ٹھیک، پھر فرماتے ہیں کہ جہاں سلطنت اسلامی کبھی نہ تھی، یہ ہے پوائنٹ جس کو ہم نے یقیناً بیان کیا اور اب بھی اسی پہ قائم ہے، اور حضرت کا حوالہ دے دیا، حضرت نے فرمایا جہاں سلطنت اسلامی کبھی نہیں تھی اور نہ اب ہے وہ اسلامی شہر نہیں ہو سکتے، نہ وہاں جمعہ اور عیدین جائز ہوں، اگرچہ وہاں کے کافر حکمران نماز ان چیزوں سے روزے سے نہ رکتے ہوں، اور اگرچہ وہاں کثرت سے مسجدیں بھی پائی جاتی ہوں، اذان اور اقامت جماعت علل اعلان مسجدوں میں ہوتی ہو، لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے ملکوں میں جمعہ اور عیدین ادا کرتے ہیں حالانکہ وہ نہیں ہوتی، مراد یہ جیسے کہ روس، فرانس، جرمن، پرتگال، بلکہ شاید کل سلطنت ہائے یورپ کا یہی حال ہے، وہاں کبھی اسلامی حکومت ہوئی ہی نہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پر جمعہ اور عیدین پڑھے گا تو گناہ کی بات کرے گا، جمعے کے بجائے زہر پڑھنی چاہیے تھی، زہر کی نماز سے پڑھی نہیں تو گناہگار ہو جائے، یہ حضرت نے بنیادی طور پر جو فتویٰ دیا ہے انہوں نے اس کے بعد اس کے حوالے بھی کتابوں کے لکھے ہیں، یہ پورا فتویٰ جو ہے ان کا یہ 2-3-4-5 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو مملکتیں اکثر یورپ جو کبھی بھی مسلمان حکومتیں رہی نہیں ہیں تو وہاں پر نماز جمعہ نہیں ہوگی، اور باقاعدہ لکھا ہے کہ روس، فرانس، جرمن، پرتگال، حالانکہ روس میں مسلمانوں کی حکومت کچھ حصوں میں رہی ہے، تو یہ ہے وہ فتویٰ، دیوبند کے علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں اور وہ ان تمام جگہوں پر جمعے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، دین کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، ہم نے صرف امام رضا خان صاحب کا فتویٰ نقل کر دیا ہے، باقی اب بریلوی حضرات ان کے مفتی حضرات اس کی کوئی توجیہ کرتے ہوں، جائز قرار دیتے ہوں تو بسم اللہ، مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ اور مولانا غلام رسول سعیدی صاحب بڑے پائے کے علماء، انہوں نے مولانا رضا خان صاحب کے کئی فتاوی سے اتفاق نہیں کیا، تو اسے نقل کرنے میں ہم سچے ہیں، باقی وہ فتویٰ اب چلے گا نہیں چلے گا جس کا جو متعلقہ مرجع اور مفتی اب سے دریافت کرتے ہیں۔